بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں، صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد پروگرام کلام نور نشر ہوگا۔ کلام نور کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام دریچے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، کانگریس صدر سونیا گاندھی۔ دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں جموں کشمیر کی کل جماعتی میٹنگ، گپکار الائنس کے رہنما اور مرکزی حکومت کے اعلی عہدیداروں کی شرکت۔ لاہور دھماکے کی تحقیقات میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور پولیس ملزمین کے قریب پہنچ گئی ہے، پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کی سربراہ نے ملک میں بڑھتی مہنگائی پر مرکزی حکومت کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نئی دہلی میں کانگریس صدر سونیا گاندھی کی صدارت میں پارٹی کے اعلی عہدیداروں کا ایک اجلاس ہوا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ملک میں آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روز افزوں قیمتوں کی وجہ سے اشیاء ضروریات عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن حکومت قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ ملک میں دو مہینے سے زیادہ عرصے سے پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ضروری اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں خوردنی تیل، دالیں اور دیگر ضروری اشیاء بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں عوام کی دسترس سے باہر ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں ایک دن کے وقفے کے بعد جمعرات کو ایک بار پھر پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو ہندوستان کے چار بڑے میٹرو شہروں دہلی، ممبئی، چنئی اور کولکاتہ میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق جمعرات کو دہلی میں پٹرول 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 97 روپے 76 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 7 پیسے کے اضافے کے ساتھ 88 روپے 30 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی میں ماہ جون کے آغاز سے اب تک پٹرول قیمت 3.53 روپے فی لیٹر اور ڈیزل قیمت 3.15 روپے فی لیٹر بڑھ چکی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ مئی میں بھی دہلی میں پٹرول قیمت میں 3.83 روپے فی لیٹر اور ڈیزل قیمت میں 4.42 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ممبئی میں جمعرات کو پٹرول 103.89 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 95.76 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ چنئی میں پٹرول قیمت 98.88 روپے اور ڈیزل قیمت 92.89 روپے فی لیٹر رہی۔ ہندوستان کے چوتھے بڑے میٹرو شہر کولکاتہ میں جمعرات کو پٹرول قیمت 97.63 روپے اور ڈیزل قیمت 91.15 روپے فی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں جموں کشمیر کی کل جماعتی کانفرنس شروع ہو گئی۔ ہندوستانی ذرائع نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جموں کشمیر کی کل جماعتی کانفرنس کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی ہند نواز جماعتوں کے اتحاد گپکار الائنس کے رہنما کانفرنس میں شرکت کے لیے بدھ کو ہی دہلی پہنچ گئے تھے۔ الائنس نے 2 دن قبل سری نگر میں ایک میٹنگ میں کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا۔ گپکار الائنس میں شامل نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کانفرنس میں شریک ہیں۔ اسی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد بھی وزیر اعظم کی طلب کردہ کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ گپکار الائنس کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اجلاس میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کریں گے۔ اطلاع ہے کہ کل اس کانفرنس میں ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال اور دیگر اعلی رتبہ افسران بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس لاہور دھماکے کے ذمہ داروں کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس بات کا اعلان پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیا۔ انہوں نے لاہور میں بدھ کو ہونے والے بم دھماکے کے تعلق سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے تحقیقات میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب لاہور دھماکے کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے عوام کو اچھی خبر سنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان کے دشمنوں نے دہشت گردی کے راستے اپنانا شروع کر دیے ہیں لیکن وہ ناکام رہیں گے۔ یاد رہے کہ بدھ کو لاہور کے جوہر ٹاؤن میں ایک بم دھماکے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ اس دھماکے سے متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا تھا اور مکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ ایران کے مقدس شہر قم میں استقامتی محاذ اور مسجد الاقصی کی حمایت میں سیف القدس بین الاقوامی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ قم میں منعقدہ سیف القدس اجلاس میں مختلف ممالک کی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حج و زیارات سے متعلق بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے حجت الاسلام علی خیات نے اجلاس کے اہداف و مقاصد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 12 روزہ جنگ میں فلسطینی استقامت کی قابل افتخار کامیابی کے بعد اس کی تفصیلات کا جائزہ لینا دو چندہ ضروری ہو گیا تھا اور اسی بنا پر فلسطینی مجاہدین کی کامیابی کے مختلف پہلوؤں اور اس کے مستقبل کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حجت الاسلام علی خیات نے مزید کہا کہ اس اجلاس میں ایران، فلسطین، بحرین، مصر، لبنان، عراق، عمان، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ملیشیا اور کینیا جیسے دنیا کے 10 سے زیادہ ممالک کی شخصیات موجود ہیں جو بیت المقدس کے حالیہ واقعات و حالات کے سلسلے میں علیحدہ علیحدہ موضوعات پر خطاب کریں گی۔ حج و زیارات سے متعلق بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے نے کہا کہ اس اجلاس میں فارسی اور عربی زبانوں میں 40 مقالے پیش کیے جائیں گے۔ امام خمینی تحقیقاتی مرکز کی تیار کردہ ویکسین کے کلینیکل ٹیسٹ کے سربراہ سید رضا مظہری نے ایران میں تیار ہونے والی کورونا ویکسین کا ماسک پروڈکشن شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ایران کے تیار کردہ ویکسین کے کلینیکل ٹیسٹ کے سربراہ سید رضا مظہری نے جمعرات کو اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ویکسین کی بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ تحقیق و تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، کہا کہ کوو ایران برکت کی مقامی طور پر بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے اقدامات انجام دیے جا چکے ہیں۔ مظہری نے کورونا کے جدید ترین ویریئنٹ کا مقابلہ کرنے میں ایرانی ویکسین کوو ایران برکت کے مؤثر و محفوظ ہونے کے بارے میں کہا کہ تحقیقات کے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ کوو ایران برکت ویکسین میں برطانوی کرونا کو ناکام بنانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 11 جون 2021 کو اپنی پہلی کرونا ویکسین کوو ایران برکت کی رہنمائی کی تھی۔ 22 ستمبر 2021 تک کوو ایران برکت کی پیداوار 20 ملین ڈوز ماہانہ ہو جائے گی۔ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ پہلی کورونا ویکسین کوو ایران برکت کے کلینیکل ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ 29 دسمبر 2020 کو شروع ہوا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مندوب نے امریکی پابندیوں ایران کے سفیر اور نائب مندوب نے امریکی پابندیوں کو عالمی امن اور فلاح و بہبود میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے واشنگٹن کے ایک طرفہ اقدامات کی مذمت کی ہے۔ کیوبا کے خلاف عائد امریکی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت کے عنوان سے منعقدہ عالمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی سفیر اور نائب مندوب زہرا ارشادی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی طرفہ پابندیاں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی پر ناگوار اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں نے پائیدار ترقی کی بنیادی شرائط یعنی امن، فلاح و بہبود اور انصاف کے راستے میں ٹھوس رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور نائب مندوب زہرا ارشادی کہنا تھا کہ ہم پچھلے چار عشروں سے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کا شکار ہیں، حتیٰ دواؤں اور میڈیکل آلات کا حصول بھی امریکی پابندیوں کی زد پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کی پابندی اور دنیا کے دیگر ملکوں کے خلاف یک طرفہ اور ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ فوری طور پر ختم کرے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کے روز کثرت رائے سے ایک قرارداد پاس کی جس میں امریکہ سے کیوبا کے خلاف تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ویانا میں جاری ایٹمی بات چیت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے تازہ دور میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے جمعرات کی صبح اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت ضرور ہوئی ہے، تاہم جب تک تمام معاملات پر اتفاق رائے حاصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک سمجھوتے کا امکان نہیں۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں تسلسل کے ساتھ جاری مذاکرات چھٹے دور کے بعد اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے اور سفارتکاروں کو امید ہے کہ آئندہ ہفتوں کے دوران کوئی سمجھوتا حاصل ہو جائے گا۔ دوسری جانب امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی تازہ اشاعت میں ایک اعلی عہدیدار کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی وفد ویانا واپسی کے لیے آمادہ ہے۔ مذکورہ امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امریکی مذاکراتی ٹیم رابرٹ مالک کی قیادت میں آئندہ ہفتوں کے دوران مذاکرات کو آگے بڑھانے کی غرض سے ویانا واپس لوٹنے کے لیے تیار ہے، البتہ اس میں تھوڑی بہت تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ دریاسنا روس کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سرگئی ریابوکوف نے بھی کہا کہ جامع ایٹمی مذاکرات کو دوبارہ مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ سرگئی ریابوکوف نے کہا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ روس کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے ساتھ ہی اعتراف بھی کیا کہ مذاکرات کا آخری دور بڑا دشوار ہے اور تمام اہم اور طویل مدتی فیصلے فریق ممالک کے دارالحکومتوں میں کیے جائیں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ویانا مذاکرات کے اس آخری دور میں اگر سبھی فریق اختلافات حل کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مذاکرات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں۔ سرگئی ریابوکوف نے مذاکرات کے مثبت نتائج کے حوالے سے امید ظاہر کی اور کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات چند مہینے نہیں بلکہ چند ہفتوں میں کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے اس معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا چھٹا اجلاس یورپی یونین کے اعلی اختیاراتی نمائندے انریکے مورے کی صدارت میں اتوار کے روز ویانا میں ہوا تھا اور اجلاس میں شریک وفود نے اب تک کے مذاکرات کو مثبت قرار دیا تھا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے بھی مذاکرات میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ باقی ماندہ اہم مسائل پر ٹھوس فیصلوں کی ضرورت ہے اور یہ فیصلے معاہدے میں شامل ملکوں کے دارالحکومتوں میں کیے جائیں گے۔ یمن کے صوبہ عدن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ مسلح جتھوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق جنوبی عبوری کونسل اور الحزام الامنی نامی گروپ کے درمیان یہ جھڑپیں عدن کے شیخ عثمان نامی علاقے میں ہوئیں۔ مذکورہ دونوں گروپوں کے متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے دو افراد کی ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ رشیا ٹوڈے کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ دونوں مسلح جتھوں کے درمیان جاری جھڑپوں میں متعدد فوجی اور عام گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئیں۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات کا حمایت یافتہ مسلح گروپ جنوبی عبوری کونسل یمن پر جارحیت کرنے والا سب سے اہم گروپ شمار ہوتا ہے۔ 2017 میں قائم کیے جانے والے اس گروپ کے مسلح جتھوں نے یمن کے صوبے عدن جزیرہ سقطرہ اور بعض دوسرے جنوبی علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے کہا ہے کہ آل خلیفہ کا دور معاف کیجیے گا المنامہ کی رپورٹ کے مطابق جمعیت الوفاق نے ایک بیان جاری کر کے حکومت سے 7 شقوں پر مشتمل اصلاحات کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ آل خلیفہ کو جلد سے جلد ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ جمعیت الوفاق کے بیان میں کہا گیا کہ آل خلیفہ انقلابیوں کو چلنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بحرین میں آزادی بیان کا دور دور تک پتہ نہیں اور جو بھی آل خلیفہ کی ڈکٹیٹر حکومت پر تنقید کرتا ہے اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں کہا کہ آل خلیفہ نے ملک چلانے کے لیے قرون وسطی کی روش اختیار کر رکھی اور بحرین میں منصفانہ عدالتی نظام قائم ہونے کی ضرورت ہے اور سیکورٹی اور فوجی اداروں سے بدعنوانوں کا صفایا ہونا چاہیے۔ جمعیت الوفاق کے بیان کے دوسرے حصے میں آیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے اندر سیاسی، سیکورٹی اور سفارتی میدانوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے اور یہ حکومت صرف دوسروں کے مفاد میں فیصلے کرتی ہے، جبکہ ملت بحرین کو ترجیح حاصل ہونا چاہیے۔ الوفاق نے زور دے کر کہا کہ آل خلیفہ حکومت کا برسہ برس ملت بحرین سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے اور اسے ابتدائی ترین حقوق بھی حاصل نہیں ہے۔ بحرین میں 2011 سے حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت آل سعود کی حمایت و مدد سے بحرینی مظاہرین کو مسلسل کچل رہی ہے۔ تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور حزب اللہ کے ساتھ اس تحریک کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے موریتانیہ کے اعلی حکام سے ملاقات میں کہا کہ فطری طور پر ایران اور حزب اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور یہ تعلقات اسٹریٹجک تعلقات کے دائرے میں ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے ایران کی جانب سے تحریک حماس کی حمایت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ایران بڑے پیمانے پر استقامت کی حمایت و مدد کرتا ہے اور یہ حمایت بلا شرط اور بلا کسی امید کے جاری ہے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے رکن موسیٰ ابو مرزوق نے بھی اعلان کیا کہ حماس کا اعلیٰ سطحی وفد جو موریتانیہ کے دورے پر تھا، بدھ کی شام اس ملک کے اعلی حکام اور سیاسی پارٹیوں اور عوامی گروہوں کے رہنماؤں سے ملاقات و گفتگو کے بعد موریتانیہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ فلسطینی استقامتی تحریک حماس نے بیت المقدس کے شیخ جراح محلے پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے جاری رہنے کی بابت خبردار کیا ہے۔ شہر بیت المقدس میں تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی انتہا پسند اسرائیلی فوج کی مدد سے شیخ جراح میں جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اپنے حق کے لیے فلسطینی عوام کی لڑائی مزید تیز ہوگی۔ تحریک حماس نے اس بیان کے ذریعے بیت المقدس کے انقلابی نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ غاصبوں کے خلاف محلوں، سڑکوں اور گلی کوچوں میں جھڑپوں سے صہیونیوں کا رات کا چین و سکون چھین لیں، تاکہ غاصبوں کو معلوم ہو کہ بیت المقدس کی کامیابی اور نبرد شمشیر اب بھی مختلف طریقے سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دشمن بیت المقدس اور اس کے باشندوں سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ انتہا پسند صہیونیوں نے گزشتہ رات شیخ جراح محلے میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں پر حملہ کر کے 20 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ شیخ جراح محلے کے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالنے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے صہیونی انتہا پسندوں کے حملے کے بعد سے فلسطینی جوانوں اور صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ غاصب صہیونی اب تک شیخ جراح میں 28 فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال چکے ہیں اور ان کے گھروں کو صہیونی انتہا پسندوں کو دینے کی دھمکی دی ہے۔ کینیڈا میں ایک اور اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں خیال کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کم سن بچے دفن ہیں۔ پچھلے ایک ماہ کے دوران کینیڈا کے مقامی باشندوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کے دوسرے اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے۔ اخبار نیشنل پوسٹ کے مطابق صبح ساسکاچوان میں سینکڑوں نامعلوم قبریں دریافت ہوئیں اور کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا کے اصلی باشندوں کے بچوں کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبے کے ایک اصلی باشندے نے بتایا کہ ان قبروں میں مقامی نسل سے تعلق رکھنے والے بچوں کی لاشیں دفن ہیں۔ تازہ قبریں اسی بورڈنگ کے اسکول کے قریب دریافت ہوئی ہیں جس کے احاطے سے گزشتہ ماہ قبل ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی تھی۔ مقامی باشندوں کا خیال ہے کہ تازہ دریافت ہونے والے قبروں میں دفن بچوں کی تعداد کیتھولک اسکول کے احاطے سے ملنے والی لاشوں سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ 29 مئی کو کینیڈا کے شہر برٹش کولمبیا کے ایک متروکہ بورڈنگ اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی قبریں دریافت ہوئیں، جن میں زیادہ تر کی عمریں 3 سال سے کم بتائی جاتی ہیں۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ 1883 سے لے کر 1996 تک تقریباً 1.5 لاکھ مقامی بچوں کو ان کے اہل خانہ سے جبری طور پر جدا کر کے چرچ کے زیر انتظام چلنے والے بورڈنگ اسکولوں میں رکھا جاتا رہا ہے۔ اقدام کا مقصد کینیڈا کے اصلی باشندوں کی تہذیب و ثقافت اور زبانوں کو نابود کرنا اور اپنی تہذیب و زبان مسلط کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب سماعت فرمائیں ہمارا سیاسی تبصرہ۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی فوج میں حاضر سروس فوجیوں کے ساتھ ساتھ ریٹائر فوجیوں میں خودکشی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی فوج میں ملازمت کرنے والے 45,000 فوجیوں نے گزشتہ 6 سالوں میں خودکشی کی ہے۔ امریکی فوج میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے پینٹاگون نے خودکشی کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پینٹاگون نے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر تاکید کی ہے۔ پینٹاگون کی جاری کردہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ خودکشی کے رجحان پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات انجام دیے جائیں، کیونکہ امریکی فوجیوں کے خاندانوں میں بھی خودکشی کا رجحان تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔ امریکہ کے اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق خودکشی سے مرنے والے فوجیوں کی تعداد عراق اور افغانستان میں ہلاک ہونے والے فوجیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ کے سیاسی اور دفاعی تجزیہ نگار کارول جیاکومو کے مطابق اگر روزانہ کی بنیادوں پر اوسط نکالی جائے تو امریکہ میں ہر روز 20 فوجی خودکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق عراق اور افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ دیکھا گیا ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکی فوجی وائٹ ہاؤس کی نا ختم ہونے والی جنگوں سے تنگ آ کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق 11 ستمبر کے بعد شروع کی گئی جنگوں میں شریک فوجیوں میں خودکشی کا رجحان 11 ستمبر سے پہلے کی جنگوں سے 4 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں 2 کھرب 4 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ان 20 برسوں میں امریکہ کے 2,400 فوجی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے بعد امریکہ نے اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر عراق پر حملہ کیا، جس میں کم سے کم 5,000 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکہ نے عسکریت اور جنگ پسندی کا جو راستہ اختیار کیا اس میں جہاں ہزاروں امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، وہیں امریکی فوجی مختلف طرح کے نفسیاتی امراض کا شکار ہوئے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کرنے والے یہ امریکی جبر و تشدد کے اس طرح عادی ہو گئے ہیں کہ امریکہ واپس جا کر اپنے گھروں میں بھی اس عادت ثانیہ کو ترک نہ کر سکے۔ ان فوجیوں کے بارے میں ماہرین نفسیات کی متفقہ رائے ہے کہ ان کو دماغی جنون کے دورے پڑتے ہیں، اور جب ان کے خاندان کے افراد ان کی اس جنونی کیفیت کو سامنے لاتے ہیں تو یہ فوجی خودکشی کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں دیکھتے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو امریکی فوجی جنگ میں 40 دن تک فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دیتا ہے، وہ اپنی عمر کے آخری ایام تک مختلف نفسیاتی اور دماغی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ خودکشی کا ارتکاب کرنے والا نہ صرف اپنے خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کے منفی اثرات ان فوجیوں پر بھی پڑتے ہیں جن کے ساتھ اس نے ماضی میں کام کیا ہوتا ہے۔ امریکی فوج میں انجام دی جانے والی تحقیقات کے مطابق جنگوں میں شریک امریکی فوجی دماغی اور نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا پرسکون رہنے کے لیے جو دوا استعمال کرتے ہیں ان کا حد سے زیادہ استعمال انہیں مختلف جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے تنگ آ کر یہ فوجی خودکشی کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض نفسیاتی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان فوجیوں کو بے گناہ شہریوں اور غیر فوجی باشندوں کے خلاف سخت سے سخت تر فوجی اقدامات کا حکم دیا جاتا ہے، لہذا ان غیر انسانی اقدامات کی وجہ سے یہ فوجی ڈپریشن، اضطراب اور اس سے ملتی جلتی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا ضمیر انہیں اس قدر ملامت کرتا ہے کہ ان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے فوجی جب میدان جنگ سے اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں تو گھر کے ماحول سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں پاتے، ہم آہنگ نہیں کر پاتے، اور مایوسی اور ضمیر کی چبھن ان کا آرام و سکون چھین لیتی ہے اور ان کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اب گرد و پیش پروگرام میں سیاسی گفتگو، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔ تو عباس سید صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
عباس سید صاحب، لبنان میں سیاسی بحران عروج پر ہے، تو تازہ ترین صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لبنان اپنے سیاسی بحران کے عنوان سے ایک انتہائی بحرانی کیفیت میں دوچار ہے، معاف کیجیے گا، اور اس کو اگر 2018 سے لے کے اگر ابھی تک ہم لیں تو یہ ایک تسلسل ہے اس الیکشن کے بعد کا، کہ جہاں پہ کوئی باقاعدہ حکومت نہیں بن سکی، اگر بنی ہے تو اس میں کوئی مستعفی ہو رہا ہے، کوئی مقابلے میں آ کے اپوزیشن کا رول پلے کر رہا ہے، ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو عرب میڈیا ہے اس کو لبنان کے اندر اس کو ایک لفظی جنگ یا بیانات کی جنگ سے تعبیر کر رہا ہے، چونکہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہر پارٹی نے دوسری پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی منفی اور سخت قسم کا بیان دیا ہے، تب وہ پارٹیاں کے جو ایک الائن میں ہیں اور ایک ہی اتحاد میں ہیں، ایک ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی گروپ میں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں۔ تو اس لیے وہاں کا میڈیا اس کو جو کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو بیروت ہے وہ لفظی جنگ اور لفظی میزائلوں کے تبادلے کا میدان بن چکا ہے۔ تھوڑا سا اپنے سامعین کی دلچسپی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت بنیادی طور پہ دو گروہ ہمیں لبنان کے اندر سیاسی میدان میں نظر آتے ہیں، ایک طرف ایک سیاسی اتحاد ہے اور ایک طرف دوسرا سیاسی اتحاد ہے، کہ جو دو آپ حکمران یا اپوزیشن کہہ لیں یا دو بڑے اتحاد کہہ سکیں گے جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک اتحاد میں خود عمل ملیشیا کے پارٹی شامل ہے کہ جس کی سربراہی نبی بری کے پاس ہے، دوسری جو بڑی پارٹی ہے وہ قومی آزادی تحریک نام سے ایک ہے جس کے جبران باسیل جس کے سربراہ ہیں، اور تیسرا جو خود اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، کرسچین ہیں، مشیل اون جو ہیں ان کی پارٹی ہے۔ یہ تینوں پارٹیاں اور حزب اللہ ایک الائی ہیں، ایک ہی اتحاد میں شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ المستقبل گروہ ہے یا الائی ہے، وہ سعد اللہ حریری کی اس میں قیادت میں ہے۔ اب اس وقت یہ جو ایک اتحاد میں شامل ہیں، عمل جو ہے وہ قومی آزادی کے خلاف بیانات بازی کر رہا ہے، قومی آزاد والے صدر مشیل اون کے خلاف کر رہے ہیں، اور سعد حریری بہرحال اس وقت اس کو اگرچہ سارے حملہ کر رہے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ اس انداز سے جو ہے وہ اس جنگ میں فی الحال شامل نہیں ہے۔ اب سعد حریری بنیادی طور پہ اس نے کابینہ اپنی تشکیل دینی تھی اور اس کے مقابلے میں یہ اپوزیشن تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ اس کو موقع دیا جائے گا، لیکن کہیں پہ ان کا آپس میں مصالحت نہیں ہو سکی، کچھ کمپرومائز نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں اب یہ سارے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ اب یہاں پہ حزب اللہ کا رول جو ہے وہ بڑا مثبت نظر آ رہا ہے کہ حزب اللہ اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سب کے ساتھ اپنا رابطہ اچھا برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے، یعنی اس کا عمل ملیشیا سے یعنی نبی بری سے بڑا قریبی تعلق ہے، اور کئی دفعہ حزب اللہ نے اپنے جو نمائندے تھے وہ عمل کو دے کے، عمل کی چونکہ اسپیکرشپ جو ہے وہ وہاں پہ شیعہ مسلک کے پاس ہے, تو شیعہ مسلک کے عنوان سے جب بھی نبی بری سامنے آتے ہیں تو حزب اللہ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے نبی بری کے ساتھ بھی حزب اللہ کا تعلق بہت اچھا ہے. جبران باسیل اس دفعہ کے الائنس میں آنے کے بعد اس کے ساتھ بھی حزب اللہ نے بہت اچھا رویہ رکھا اور ہمیشہ ایک جیسے صلح پسند اور ثالثی کا کردار ادا کیا جب بھی کہیں پہ ان کے آپس میں اختلافات ہوئے. اسی طرح مشیل اون کو تو ہمیشہ حزب اللہ نے سپورٹ کیا ہے. دوسری طرف حزب اللہ نے حتیٰ سعد حریری کو بھی یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر تم کابینہ بنا سکتے ہو, تمہارے پاس اکثریت ہے, تو ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے. تو اب جو ہے یہ جو اس وقت صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں حزب اللہ کا ایک بڑا خوبصورت کردار بن گیا ہے کہ وہ سارے گروہوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے ایک لبنان کے اندر اس بحران کے حل میں ایک کی رول پلے کر سکتی ہے. تو حزب اللہ اس وقت, حزب اللہ کی کوشش بھی یہی ہے, اور ان حزب اللہ کی طرف سے یہ جو بیانات بازی اور لفظی جنگ شروع تھی اس کو حزب اللہ نے, ابھی سید حسن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اپنی آخری تقریر میں, اور اب بھی جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ ان سب کو دوبارہ ایک میز پہ بٹھانے کے لیے کوشش ہیں کہ یہ سب کم از کم یہ الائی جو ہیں وہ ایک میز پہ بیٹھ جائیں. اور دوسری طرف سعد حریری کے لیے بھی حزب اللہ کا یہ پیغام تھا کہ آپ اگر ریکوائرڈ جو پارلیمنٹ میں اکثریت ہے اگر وہ آپ لے لیتے ہیں تو ہم اس میں مانے نہیں ہوں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اور حزب اللہ کا کردار جو ہے وہ اس میں نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حزب اللہ کی سیاسی کامیابی بھی ہے کہ وہ تمام گروہوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. حالانکہ حزب اللہ پہ ہمیشہ دباؤ رہا ہے, اور جتنے سیاسی گروہ وہاں پہ موجود ہیں ان پہ بھی دباؤ رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حزب اللہ کے خلاف سیاسی میدان میں جنگ کریں, عسکری میدان میں جنگ کریں, تاکہ بہانہ بنے بڑی طاقتوں کو بھی, یا وہ طاقتیں جو لبنان کے اندر اثر و نفوذ کی حامل ہیں, کہ وہ حزب اللہ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ غیر مسلح کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں. یعنی تمام پارٹیوں کی خواہش رہتی ہے اور باہر سے بھی دباؤ رہتا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے, لیکن حزب اللہ کی خوبصورت پالیسی اور میدان سیاست میں فعال کردار اس بات کا باعث بنتا ہے کہ جو جتنی بڑی پارٹی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حزب اللہ کو اپنے سے دور نہ کریں, ورنہ ان کی جو ان کے پاس 20 سیٹیں ہیں, 12 ہیں 14 ہیں, جتنے ان کے پاس اتحادی ہیں یا جن کی باتیں حزب اللہ کی یا سید حسن نصر اللہ کی جو ہے وہ لبنانی معاشرے میں مانی جاتی ہیں, تو اس بنیاد پہ حزب اللہ کے لیے خود بخود ایک ڈھال بن جاتی ہے. اور یہ سیاسی جماعتیں اور یہ مختلف سیاسی گروہ کہ جب ان پہ دباؤ بڑھتا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح ہونا چاہیے تو وہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حزب اللہ جب اس مسئلے میں آگے بڑھے گی اور ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کرے گی, ثالثی کا کردار ادا کرے گی, تو حزب اللہ مزید سیاسی میدان میں کامیاب اور مضبوط ہو جائے گی.
تو عباس سید صاحب آپ کا شکریہ. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں۔ تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے مجھ کو، خبر نہیں تھی مجھ کو، خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 تیر 13 ذی قعدہ اور 24 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ ذی قعدہ سن 508 ہجری قمری کو مشہور فقیہ اور واعظ ابن جوزی بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور اپنے زمانے کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا۔ حدیث اور روایت کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ ابن جوزی نے بہت سی کتابیں تحریر کیں، جن میں 5 جلدوں پر مشتمل ایزاح القوانین، نیس المنتظم اور مواعظ الملوک خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ابن جوزی کا 597 ہجری قمری میں انتقال ہوا۔ تیرہ ذی قعدہ سن 583 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر انوری ابی وردی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کئی برس ادب، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ شاعروں نے انوری کو قصیدے کا استاد مانا ہے اور ان کی خطیبانہ روش کو سراہا ہے۔ ان کا دیوان بھی موجود ہے جو کئی بار شائع ہو چکا ہے۔ چوبیس جون سن 1812 عیسوی کو وینیزویلا کے شہر کاراکاس کو جنگ کے بعد سائمن بولیور نے آزاد کرایا۔ اس جنگ میں جو تقریباً ایک سال تک جاری رہی، اسپین کی سامراجی قوتوں کو شکست ہوئی اور سائمن بولیور نے اس کامیابی کے بعد گریٹ کولمبیا کو تشکیل دیا۔ کولمبیا میں وینیزویلا، پاناما اور ایکواڈور شامل تھے۔ سائمن بولیور اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ آج کل کولمبیا، پاناما، ایکواڈور اور وینیزویلا علیحدہ علیحدہ ملک ہیں۔ وینیزویلا جنوبی امریکہ میں تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا اور خطے میں امریکی سامراج مخالف محاذ کا روح رواں سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے وائٹ ہاؤس کی جانب سے طرح طرح کی سازشوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوبیس جون سن 1812 عیسوی کو فرانسیسی شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ نے روس پر ایک بڑا حملہ شروع کیا۔ اس سے پانچ سال پہلے یہ دونوں ممالک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد بتدریج فرانس اور روس کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ نیپولین نے روس پر حملہ کر دیا اور ماسکو تک پہنچ گیا۔ تاہم سردی اور غذا اور ہتھیار نہ پہنچ پانے کی وجہ سے فرانسیسی فوجی ایک بڑی مشکل سے دوچار ہو گئے، جس کے نتیجے میں نیپولین کو اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ اس پسپائی کے دوران روسی فوجیوں نے بہت سے فرانسیسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور نیپولین نے اپنے باقی بچے سپاہیوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ نیپولین کے لیے روس میں ہونے والی شکست بعد کی جنگوں میں بھی اس کی شکست کا سبب بنی۔ تین تیر سن 1287 ہجری شمسی کو محمد علی شاہ قاجار نے ایران کی قومی پارلیمنٹ پر توپوں سے حملہ کروانے کے بعد آئینی حکومت کے حامیوں کو کچلنے کے لیے ان کی گرفتاری اور سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ اس حکم کے بعد شاہ کے سپاہیوں نے آئینی حکومت کے حامیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے سورہ اسرافیل اخبار کے مدیر مرزا جہانگیر خان اور معروف خطیب اور وائس ملک المتکلمین کو سپاہیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اسی دن آیت اللہ طباطبائی اور آیت اللہ بہبہانی کو بھی، جو ایران کی آئینی تحریک کے رہنماؤں میں سے تھے، گرفتار کر کے ایران کے دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد قومی پارلیمنٹ ختم ہو گئی اور آمریت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ چوبیس جون سن 1956 عیسوی کو جمال عبد الناصر مصر کے صدر بنے۔ 23 جولائی سن 1952 عیسوی کو انہوں نے جنرل نجیب کے ساتھ کودتا کے ذریعے شاہ فاروق کا تختہ الٹا تو نجیب مصر کے وزیر اعظم اور جمال عبد الناصر نائب صدر بنے۔ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی اور ملکی اصلاحات کے سلسلے میں دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے تو فوجی کونسل کی اکثریت نے جمال عبد الناصر کا ساتھ دیا اور اس طرح وہ صدر بن گئے۔ انہیں اپنے عہد حکومت میں ایک بڑی آزمائش سے اس وقت گزرنا پڑا جب اسرائیل نے عربوں کے خلاف جنگ شروع کر کے صحرائے سینا سمیت کئی عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جمال عبد الناصر نے اس شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے صدارت سے استعفی دے دیا، لیکن عوام کے پرزور اصرار پر استعفی واپس لے لیا۔ 28 ستمبر سن 1970 کو ان کا انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 23 آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون۔
اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مشرکین مکہ کی جانب سے اپنے شرک و بت پرستی اور آبا و اجداد کی پیروی کرنے سے متعلق پیش کی جانے والی دلیلوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے، جو کچھ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے ان کا سابقہ بھی ایسے ہی افراد سے پڑا تھا۔ جب میرے نمائندے انہیں شرک و بت پرستی سے روکتے تھے تو اپنے پیغمبر کی باتوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان سے کہتے تھے، ہم اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر ہی چلیں گے اور ان کے آئین و قوانین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ جو ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں بزرگان قوم اور دولت و ثروت کے نشے میں چور مالداروں نے پیغمبروں کے خلاف علم بغاوت و مخالفت بلند کیا ہے۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبران الہی کی مخالفت کرنے والے گروہوں کے سردار اکثر و بیشتر مغرور و خود پسند مالدار و ثروت مندان رہے ہیں، جنہوں نے اپنی قدرت و طاقت، مال و دولت، شہرت کی بنا پر لوگوں پر اپنا روب و دبدبا بٹھا رکھا تھا اور لوگ خوف یا لالچ کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم انبیاء الہی کا ساتھ دیں گے تو ہماری ساری قوت و طاقت اور روب و دبدبا ختم ہو جائے گا اور مظلوم و نہتے عوام ان کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ عصر حاضر میں بھی آج پوری دنیا میں صاحبان قدرت و اقتدار اپنے تمام ذرائع ابلاغ کے آلات کے ذریعے جو ان کے اختیار میں ہیں عوام کو دھوکہ دینے اور انہیں بیوقوف بنانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ آج دنیا میں زیادہ تر رونما ہونے والے فسادات اور تباہیاں اور بربادیاں انہی ظالموں اور جابروں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کے ارادے اور خواہشات کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو یہ لوگ اسے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ کچل دیتے ہیں تاکہ ان کا راستہ ہموار رہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آباء و اجداد کے آئین و قوانین اور ان کے فکری اور ثقافتی آثار نئی نسل کے افکار و اندیشے میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کی جائے، کیونکہ ممکن ہے وہ غلط راستے پر گامزن رہے ہوں اور بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کی پیروی انسان کو غلط راستوں پر گامزن کر دے۔ معاشرہ ایسے دلسوز اور آگاہ افراد کا محتاج ہے جو ہر طرح کے خطرات کو جانتا اور پہچانتا ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، اگرچہ بہت سے افراد ان معلومات اور آگاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت پر اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسانوں کی سرکشی اور بدبختی کا سبب بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان قدرت و ثروت اور جو لوگ عوام کی نظر میں اپنے کو بلند و بالا سمجھتے ہیں وہ راہ حق کے حقیقی پیروی کرنے والوں کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 24ویں اور 25ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔
تو پیغمبر نے کہا کہ چاہے تو میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کے ماننے والے نہیں ہیں، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو اب دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان لوگوں کے جواب میں جو یہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی حفاظت کریں اور صرف انہی کی پیروی کرتے ہیں، پیغمبران الہی کہتے ہیں اگر ہم تمہارے لیے تمہارے آباء و اجداد سے بہتر آئین و قوانین پیش کریں جو تمہیں سعادت و کامرانی تک پہنچا دے تو کیا پھر بھی تم ہمارے آئین و اصول کو قبول نہیں کرو گے؟ پس ہر وہ مکتب اور آئین و قوانین جو تمہیں سرعت اور مطمئن طور پر مقصد تک پہنچا دے اسے قبول کر لو۔ لیکن لوگوں کی جہالت و ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید اس بات کا سبب بنی کہ پیغمبران الہی کی باتوں اور نصیحتوں پر بغیر غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کے آئین پر ہی باقی رہے اور کہا آپ مطمئن رہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لہذا بلا وجہ آپ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں اور ہمیں ان باتوں کے ذریعے اذیت نہ دیں۔ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ پیغمبران الہی کہ جو اپنی حقانیت کی راہ اور مشرکوں کے آئین و قوانین کے باطل ہونے پر یقین رکھتے تھے، ان سے بحث کے وقت ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آخر کیوں تم لوگ باطل کی راہ پر گامزن ہو اور ہماری حق کی راہ کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ایک عام فرد کی طرح ان سے کہتے تھے آؤ اپنے اور ہمارے قوانین و آئین کے درمیان موازنہ کرو اور غور کرو کہ ہدایت سے سب سے زیادہ نزدیک آئین کون سا ہے، اسی کو اختیار کر لو۔ قرآن کریم کی بحث کا یہ طریقہ ہمیں بحث و مباحثے کے دوران ادب و رعایت کا طریقہ اور ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے اور ہمیں درس دے رہا ہے کہ جب اہل ایمان مخالفین سے بحث و گفتگو کریں تو دوران گفتگو ادب و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کے نظریے کو باطل و غلط کہنے کے بجائے اپنی گفتگو کو مستحکم اور منطقی دلیلوں کے ساتھ بیان کریں اور ان کو دعوت دیں کہ اس میں غور و فکر کریں اور جو چیز ان کی نظر میں صحیح معلوم ہو اس کا انتخاب کریں۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، حق کے ساتھ یہ ضد اور ہٹ دھرمی سلسلہ بحث کو ایسی جگہ پر لا کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ قوم فساد و بربریت اور سرکشی کرے اور قہر الہی ان پر نازل ہو۔ البتہ قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں گزشتہ اقوام کے انجام کے بارے میں اشارہ کیا ہے، مثال کے طور پر ان میں سے بعض لوگ طوفان سے جبکہ ایک گروہ زلزلے سے ویران ہو گیا اور سب کے سب تیز و تند ہوا اور آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جل کر راک اور ہلاک ہو گئے۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اسلام کی معرفت و شناخت اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی ایک اہم ترین راہ دوسرے ادیان و مکاتب سے اسلامی تعلیمات کا عقل و منطق کے اعتبار سے موازنہ کرنا ہے۔ زندگی کی بہترین راہ کے انتخاب میں ہمارا فریضہ ہے کہ عقل و وحی کی راہ کو اپنے آباء و اجداد کے آئین اور آداب و رسوم پر ترجیح دیں۔ ہر طرح کا ایسا ناروا تعصب کہ جو بغض و انات اور ہر دھرمی کا سبب بنے وہ انسان سے صحیح اور غلط کی تشخیص کو سلب کر لیتا ہے اور اسے حقیقت تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ سامعین، آئیے سورہ زخرف کی 26-28 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری اور بیزار ہوں، علاوہ اس معبود کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ وہی عنقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ سامعین، قرآن کریم کی آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی ایک سرسری جھلک پیش کر رہی ہیں اور مشرکین مکہ سے خطاب کر رہی ہیں کہ تم لوگ تو ابراہیم کو اپنا مور سے اعلیٰ قرار دیتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے ہی آبا و اجداد کے آئین و مذہب پر باقی رہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آئین کو کہ جو توحید و یکتا پرستی پر مشتمل ہے پیروی نہیں کرتے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مشاہدہ کیا کہ ان کے سرپرست آزر اور ان کی پوری قوم شرک و بت پرستی میں گرفتار ہے تو ان کے آئین سے دوری اختیار کی اور اعلان کر دیا کہ میں صرف اپنے خدا کی کہ جو خدائے یکتا ہے پرستش کرتا ہوں، اور اس سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ کوشش کی کہ دنیا میں کلمہ توحید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، لہذا شرک اور بت پرستی کے ساتھ ان کی جنگ اور انہیں توحید و یکتا پرستی کی دعوت ایک سنت حسنہ قرار پائی، جسے ابراہیم علیہ السلام نے بطور یادگار چھوڑا، اور آپ کے بعد میں آنے والے الہی نمائندوں نے بھی اس راہ کو جاری و ساری رکھا اور اسے مستحکم بنایا۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہماری زندگی اور عقیدے کے انتخاب میں قومی، علاقائی اور گروہی وابستگی کا دخل اور منفی اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے، تاکہ ہم حق کی صحیح طور پر معرفت حاصل کر کے اس کی پیروی کریں۔ عقل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اسے خود اس کے حال پر نہ چھوڑ دے، بلکہ عقل و وحی کے ذریعے اس کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کرے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ معاشرے اور گھرانے میں نیک اور پسندیدہ سنتوں کو رائج کر کے حق کی راہ کو استحکام اور دوام بخشیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نگاہ ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ خراسان نے لکھا ہے، سینا ایران کا پہلا سرجن روبوٹ۔ بدھ کے روز ایرانی نالج بیسڈ کمپنی سینا کے توسط سے بنائے گئے سرجن روبوٹ کا استعمال تہران کے سینا ہسپتال میں شروع ہوا۔ روبوٹ کو سرجن ڈاکٹر طالب پور کئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع امام خمینی ہسپتال سے کنٹرول کر رہے تھے۔ ویسکیوٹو میں کا یہ آپریشن 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیا گیا۔ یہ سرجن روبوٹ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک کنٹرول کنسول اور دوسرا آپریشنل تھیٹر میں نصب کیا جاتا ہے۔ سینا روبوٹ کئی بازوؤں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے انتہائی حساس اور باریک اعضاء کا آپریشن بھی ممکن ہے۔ سرجن اپنے مانیٹر اور خاص قسم کے پیڈل اور ہینڈلز کے ذریعے میلوں دور کے فاصلے سے آپریشن کر سکتا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں بھی کئی روبوٹ نصب ہیں، جن پر کیمرہ اور آپریشن کے تمام وسائل نصب ہیں۔ اس سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ سرجن کے ہاتھ کی ہلکی سی بھی لرزش کو ختم کر دیتا ہے۔ سینا اسپتال میں ہونے والے اس تجرباتی آپریشن پتے یا گال بلیڈر کو ایک کتے کے جسم سے نکالا گیا، لیکن یہ مکمل طور پر انسانوں کے لیے مناسب ہے۔ یہ سسٹم مکمل طور پر ایران میں ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائم لکھتا ہے، امریکہ کو لاحق سب سے بڑا خطرہ خود امریکہ ہے۔ امریکی صدر اس نعرے کے ساتھ یورپ پہنچے کہ اب امریکہ واپس آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نعرہ ٹرمپ کے بعد امریکہ پر یورپی حکام کے اعتماد کی علامت بن جائے، لیکن اگر وسعت نظر سے کام لیا جائے تو امریکہ واپس نہیں لوٹا ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ بہت پیچھے ہے۔ یونان میں ہائی اسکول کے طلبہ کی کارکردگی امریکی طلبہ سے بہتر قرار دی گئی ہے. چلی کے باشندوں کی عمر زیادہ لمبی ہے. 15 سالہ روس، لوٹیا اور پولینڈ سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک کے باشندے میتھس اور ریاضی میں اپنے امریکی ہم عصر افراد سے بہتر ثابت ہو رہے ہیں. یہ وہ نکات ہیں جن کا نتیجہ ایک یا دو نسل بعد سامنے آ جائے گا. امریکی 15 سالہ بچوں کا 5واں حصہ ٹھیک سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر بھی پڑھ نہیں پاتا. سماجی ترقی کی فہرست کے مطابق صحت اور صحت مند زندگی کے لحاظ سے امریکہ ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں تنزلی دیکھی گئی ہے، اور رقابتی ماحول کے لحاظ سے امریکہ 10ویں نمبر پر آ گیا اور ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے لحاظ سے 35ویں نمبر پر. لہذا امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ روس اور چین کی طرف سے نہیں بلکہ خود اپنی طرف سے لاحق ہے. روزنامہ کشمیر عظمیٰ لکھتا ہے، قریب 23 ماہ بعد سیاسی جمود ٹوٹ گیا، نئی دہلی میں کشمیر پر بیٹھک آج. اخبار لکھتا ہے، نریندر مودی کی صدارت میں آج یعنی 24 جون کو سپیر 3 بجے منعقد ہونے والی کل جماعتی میٹنگ 5 اگست 2019 کے بعد مین اسٹریم جماعتوں تک نئی دہلی کی طرف سے پہلی بار پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل جماعتی میٹنگ کے لیے 8 سیاسی جماعتوں کے 14 لیڈران کو دعوت دی گئی، جن میں 4 سابق وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ شامل ہیں. گپکار اتحاد میں شامل 5 جماعتوں کی نمائندگی ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور محمد یوسف تاریگامی کر رہے ہیں. میٹنگ میں شرکت کرنے کی غرض سے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف بدھ کے روز ہی نئی دہلی روانہ ہو گئے، جبکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج صبح 9:30 بجے نئی دہلی روانہ ہوئے. غلام نبی آزاد اور پردیش کانگریس صدر غلام امیر میر کے علاوہ عمر عبداللہ پہلے ہی نئی دہلی میں موجود ہیں. معلوم ہوا کہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون گزشتہ روز ہی دہلی چلے گئے تھے. پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، پی پی سے قربت شہباز اور فضل الرحمان میں سیاسی فاصلے بڑھ رہے ہیں. مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان سیاسی فاصلے بڑھ رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ میاں شہباز شریف اور پیپل پارٹی کے درمیان سیاسی قربت ہے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان میاں شہباز شریف کی جانب سے انتخابی اصلاحات پر آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے پر بھی تحفظات رکھتے ہیں، اور اس ضمن میں انہوں نے اپنے خدشات سے نہ صرف میاں شہباز شریف کو آگاہ کر دیا بلکہ گزشتہ دنوں لندن ٹیلی فون گفتگو کے دوران میاں نواز شریف سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس ضمن میں حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، جو حکومت کے خلاف جارحانہ انداز میں سیاست کی حامی ہیں، اسی انداز کی سیاست ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہم آہنگی کا سبب تھی، لیکن مریم نواز کے قدرے پس منظر میں چلے جانے کے بعد اب مسلم لیگ نون کی سیاست کا سٹیرنگ میاں شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے، جو مریم نواز کے برعکس مفاہمانہ انداز کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو ہرگز قبول نہیں. سامعین، فارس نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، رہبر انقلاب اسلامی آئندہ دنوں کرونا کی ایرانی ویکسین لگوائیں گے. ایران کے میڈیکل سائنس اکیڈمی کے سربراہ ڈاکٹر علی رضا مرندی نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ دنوں رہبر انقلاب اسلامی کو ایرانی ویکسین کا پہلا ڈوز انجیکٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ یہ ویکسین ایرانی دانشوروں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کی افادیت بہت زیادہ اور ثابت شدہ ہے. ڈاکٹر مرندی نے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو کرونا کے پہلے دنوں میں ہی باہر کی بنی ہوئی ویکسین دی جا سکتی تھی، لیکن رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید تھی کہ انہیں ایرانی ویکسین، اور وہ بھی اس وقت فراہم کی جائے جب آپ کے ہم افراد کو یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہو. لہذا آپ نے غیر ملکی ویکسین نہیں لگوائی اور ایرانی ویکسین کے منتظر رہے. قابل ذکر ہے کہ ایران، چین، ہندوستان، برطانیہ، امریکہ اور روس کے بعد دنیا کا 6ٹا ملک ہے جو ویکسین کی ایجاد اور اس کی پیداوار کی ٹیکنالوجی کا مالک سمجھا جاتا ہے. سامعین، البراسا نیوز نے خبر لگائی ہے، ٹھیک انتخابات سے قبل امریکی آگ نے مزاحمتی محاذ کی ویب سائٹس کو جلایا. عراق میں انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اور اس مسئلے کے پیش نظر امریکیوں نے ان ویب سائٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو عراقی عوام کی آنکھیں حقیقت کے لیے کھول سکتی ہیں. اس سے پہلے بھی مزاحمتی محاذ کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اس بار یہ کھیل اور کھل کر کھیلا جا رہا ہے. اور سامنے، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمعین اب سماعت فرمائیے پروگرام دریچے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
دریچے،
سامعین پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج ہم کورونا وائرس کی دنیا پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین سیاحت کی صنعت ملک کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار کی حامل ہے۔ کورونا وبا کے حالات میں یہ اہم صنعت مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور افرادی قوت سے بھرپور اس صنعت کا پہیہ جام ہو گیا ہے۔ میوزیم، ثقافتی اور فن و ہنر کے مراکز دنیا بھر میں بند ہو کر رہ گئے ہیں اور ان مراکز میں سیاحوں کی فزیکل موجودگی تقریباً ختم ہو گئی ہے اور فرہنگ و ثقافت اور ہنر و فن سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن سماجی رابطے کی ویب سائٹوں نے یہاں اپنی قابلیت کو بھرپور طریقے سے ظاہر کیا ہے۔ سیاحت کی صنعت عالمی جنگوں کے بعد کے ادوار میں دنیا کی اقتصادی ترقی و پیش رفت میں ایک کلیدی اور اہم کردار کی حامل صنعت شمار ہوتی ہے۔ سیاحت کی صنعت عالمی درجہ بندی میں چوتھے اور بالفاظ دیگر روایتی لحاظ سے برآمدات کے شعبے میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ حالیہ مہینوں میں کورونا وائرس کے دنیا بھر میں پھیلنے کے ساتھ ہی سیاحتی مراکز میں مسافروں کی رفت و آمد میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور دنیا بھر میں سیاحت سے جڑے ہوئے تمام شعبے میں جملہ ہوٹل، ریسٹورینٹ، ٹرانسپورٹ، مسافر خانے، تفریحی مقامات، پارکس کی سرگرمیاں بند ہو گئیں۔ کورونا وبا کے آنے کے ساتھ ہی مسافروں کی رفت و آمد کے شعبوں میں مختلف طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئیں اور سیاحت کی صنعت سے وابستہ تقریباً 75 ملین نوکریاں خطرے سے دوچار ہو گئیں اور سامنے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا وائرس پھیلنے کے نتیجے میں سیاحت کی صنعت کو 2.1 ٹریلین کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی ترقی کے مرکز نے خبردار کیا ہے کہ ممکن ہے سیاحت کے شعبے کا یہ نقصان 2.2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے۔ میکسیکو، اسپین، اٹلی اور آسٹریلیا ان ممالک میں شامل ہیں جہاں ان کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ سیاحت پر منحصر ہے۔ ان ممالک کو سیاحت کی صنعت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسرے ممالک جیسے جرمنی، برطانیہ، فرانس، برازیل، جاپان، ہندوستان، کینیڈا، روس اور جنوبی کوریا بھی اس صنعت پر انحصار کرتے ہیں اور کورونا وائرس کی وبا نے سفری پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت جبکہ کورونا ویکسینیشن کا دنیا بھر میں آغاز ہو گیا ہے اور ملکوں کی آبادی کے ایک حصے کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، بعض ممالک اس کوشش میں ہیں کہ سیاحت کی صنعت کو دوبارہ زندہ کریں۔ بعض ممالک من جملہ برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ایسٹونیا اور لتھوانیا نے بین الاقوامی ٹریول پر عائد پابندیاں بعض ملکوں کے لیے اٹھا لی ہیں۔ بہرحال کورونا وائرس سے پیش آنے والے بحران کے باعث دنیا کے باشندے غیر ملکی سفر میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھ رہے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے سیاحت کی صنعت سے متاثر ہونے والے ممالک سیاحوں کو اپنے ملک لانے کے لیے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ جن ملکوں نے اس حوالے سے اقدامات انجام دیے ہیں ان میں ازبکستان بھی ہے، جس نے غیر ملکی سیاحوں کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ اگر ان کے ملک میں کوئی سیاح COVID-19 میں مبتلا ہوا تو $3,000 مسافر کو علاج معالجے کے لیے دیے جائیں گے۔ یہ رقم مریض کے طبی اخراجات اور سیاح کی وطن واپسی پر خرچ کی جائے گی۔ سامعین جنوبی اٹلی میں واقع جزیرہ سسلی نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اٹلی جانے والی پرواز کی نصف قیمت اور مسافروں کے لیے ہوٹل کی رہائش کا انتظام ایک تہائی قیمت ادا کرے گا۔ یہ شہر کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ میوزیم اور آثار قدیمہ کے مقامات دیکھنے کے لیے مفت ٹکٹ بھی مہیا کیے جائیں گے۔ جاپان میں بھی ٹور جاؤ نام سے کیمپین چلائی جا رہی ہے اور اندرون ملک ٹور کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ حکومت اس کیمپین میں اندرون ملک انجام پانے والے ٹورز کے اخراجات میں 50% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے، جس میں ٹکٹس، ہوٹل میں قیام اور سیاحتی مقامات کی سیر و تفریح کے کرائے میں رعایت شامل ہے۔ بحیرہ روم کے ملک قبرص نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں آنے والے تمام سیاحوں کے لیے رہائش، کھانا، مشروبات اور طبی اخراجات پوری کرے گا تاکہ وہ ملک میں سیاحت کو بحال کر سکیں، لیکن اس ملک میں آنے سے قبل ٹورسٹ کو کورونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ اسی طرح قبرص نے 100 بیڈز کا ایک ہسپتال غیر ملکی سیاحوں کے لیے مختص کیا ہے، جہاں ٹورسٹوں کو علاج کی سہولت مفت مہیا کی جائے گی۔ ایران میں سفری پابندی بدستور برقرار ہے اور سیاحت کی صنعت سے وابستہ افراد کورونا سے مقابلے کے لیے قومی کمیٹی کے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق ایران کی سیاحت کی صنعت اس وقت شدید بحران کا شکار ہے اور اس کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صنعت اس سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی، اور سیاحت کی صنعت سے جڑے افراد کورونا کے بحران سے نمٹنے کے دوران ٹور پروگرامز کی منصوبہ بندی کا سوچ رہے ہیں۔ سامعین، معاشرتی زندگی کے مختلف شعبوں میں رونما ہونے والی تمام تبدیلیوں کے ساتھ امکان ہے کہ کورونا کے معاشی، سماجی اور نفسیاتی اثرات سیاحوں کے سلیقے میں بہت حد تک تبدیلی لائیں گے اور مسافر چھوٹی، کم خرچ اور کم فاصلے والے مقامات کو ترجیح دیں گے، اپنی ذاتی گاڑیوں میں سفر کریں گے اور میڈیکل وجوہات کی بنا پر وہ خود تیار کیے ہوئے کھانے کھائیں گے۔ بلا شبہ کورونا کے بعد سلیکٹڈ ٹور ابتدائی تحقیق اور مکمل آگہی کے بعد انجام پائیں گے۔ اس سے قبل اس طرح کی سوچ کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا تھا۔ کورونا کے ماحول میں ٹورسٹ اپنے ہر پروگرام کو تمام تر حالات و واقعات کے جانے کے بعد انجام دے گا، حتیٰ جس مقام پر وہ جا رہا ہوگا وہاں کورونا کی صورت اور امکانات کا جائزہ بھی ایک صورت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سیاحت کی صنعت کے وابستہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سیاح چھوٹے فاصلے کے ٹورز اور قدرتی مقامات پر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اگر چند دنوں کے ٹور پر جا رہے ہیں تو ان کی ترجیح دیہی علاقے قرار پائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں کی زندگی میں صحت و سلامتی کی احتیاط رش والے شہروں سے زیادہ آسان رہے گی اور قدرتی مقامات کی سیر ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی مفید واقع ہوگی۔ کورونا کی وبا کے دوران فنون لطیفہ اور ثقافتی مراکز، خصوصاً عجائب گھروں کو اپنی خدمات پیش کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور خدمات کی فراہمی کے لیے نئے طریقوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں میوزیم کورونا وائرس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کچھ میوزیم کورونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں، اور ایسے افراد کے لیے ورچوئل میوزیم میں ٹور تیار کر رہے ہیں کہ جو کورونا کے دوران آرٹ سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے علمی ثقافتی ادارے یونیسکو نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں میوزیمز کو کھولنے کے راستے میں جو رکاوٹیں درپیش ہیں انہوں نے حالات کو نہایت سخت بنا دیا ہے، اور پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ دنیا کے 10% میوزیم ممکن ہے کبھی بھی نہ کھولے جائیں۔ یونیسکو سے وابستہ عالمی میوزیم کونسل ICOM کی جانب سے دنیا کے 107 ملکوں کے تقریباً 1600 میوزیموں کا جائزہ لینے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام میوزیمز کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ پرائیویٹ میوزیمز کو آئندہ چند مہینوں میں دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، اور ایک چوتھائی میوزیمز کو یہ تشویش لاحق ہے کہ ممکن ہے کورونا سے پیش آنے والے حالات کی بہتری تک وہ بند ہی رہیں گے۔ سمین یونیسکو کے ایک عہدیدار ارنیسٹو اٹون رامیرز اس بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے میوزیمز، من جملہ میڈرڈ میں واقع پراڈو میوزیم، اپنی 70% آمدنی ٹکٹس کی فروخت سے حاصل کرتا تھا، جو کورونا وائرس سے پیش آنے والے حالات اور میوزیم بند ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ ارنیسٹو اٹون رامیرز نے افریقی ملکوں کے حوالے سے سامنے آنے والے رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ میوزیم کی صنعت آئندہ چند برسوں میں رکی رہے گی اور اس کی ترقی و پیش رفت کے امکان کم پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے میوزیمز کی عالمی کونسل ICOM نے اپنی رپورٹ میں دنیا میں موجودہ میوزیموں کو کورونا وائرس کے بحران میں انجام دیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے اس بحران کے بعد آنے والے حالات کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ اس رپورٹ میں میوزیمز کی استقامت کے ساتھ ساتھ ثقافت تک عوامی رسائی کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں ان کو درپیش چیلنجوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ میوزیم انتظامیہ میں سے نصف جواب دہندگان نے بتایا کہ ان کا میوزیم کورونا سے پہلے سوشل میڈیا پر موجود تھا اور میوزیم کی سرگرمیاں رکنے سے قبل بھی میوزیمز دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے آن لائن خدمات فراہم کرتے رہے ہیں، لیکن ایک سروے کے مطابق ڈیجیٹل مواصلات کی سرگرمیاں کم سے کم 15% میوزیمز میں بڑھ چکی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ اکثر میوزیمز کے ماہرین قرنطینے کے ایام میں گھروں سے میوزیمز کے کام انجام دیا کرتے تھے، لیکن میوزیمز کے ملازمین کو اپنی نوکریوں کے حوالے سے بھی شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ بہرحال میوزیم کے کارکنوں کی 16.1% تعداد نے اپنی نوکری سے برطرف کیے جانے کی بات کی ہے اور 22.6% نے کہا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ رینیو نہیں کیا گیا ہے۔ حتیٰ میوزیمز کے آدھے سے زیادہ افسران نے کہا ہے کہ پیش آنے والے بحران کی وجہ سے وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے آخر میں عالمی میوزیم کونسل کے نمائندوں اور فیصلہ کرنے والے اداروں سے درخواست کی گئی ہے کہ میوزیمز کے شعبے سے وابستہ ماہرین اور میوزیم انتظامیہ کو بحران سے نکالنے کے لیے فنڈ کو مختص کیا جائے۔ اس رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ عالمی اقتصادی حالات میں بہتری اور کورونا بحران کے بعد معاشروں کے حالات معمول پر آنے میں وقت لگے گا اور یہ کام پیچیدہ اور مشکل بھی ہے، لیکن میوزیمز میں ثقافتی سرگرمیاں افراد کی ذہنی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آخر میں اہم سوال یہ ہے کہ آئے کورونا کے بعد میوزیم اپنی سابقہ حالت میں معاشرے کی فرہنگ و ثقافت میں مؤثر کردار ادا کرے گا؟ مستقبل میں میوزیمز کی کشش آیا ماضی کی مانند باقی رہیں گی؟ آنے والا وقت ہی اس کا جواب دے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔